أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صلوات عزاداران سيد الشهداء یوم تاسوعا تمام ہوا اور آج کے دن کے تعلق سے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں بسند معصوم اس روایت کو نقل کیا ہے کہ قد حسر علیہ السلام حسین ابن علی ہر طرف سے گھیر لیے گئے تھے. حسین ابن علی کا ہر جانب سے ہر سمت سے محاصرہ کر لیا گیا تھا. حسین ابن علی ہر طرف سے محصور ہو چکے تھے اور اس کیفیت میں کہ کفار کے لشکر میں شادیانے بج رہے تھے اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ میرے جد کے قتل پہ اجتماع ہو چکا تھا. یہ 9 محرم ہے. اس بات کو طے کر لیا گیا تھا کہ اب حسین ابن علی کو قتل کر دیا جائے گا 9 محرم کے تعلق سے. معصوم یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی طے کر لیا گیا تھا کہ اب کہیں سے کوئی کمک نہ پہنچے. معصوم یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ حسین ضعیف بھی ہے غریب بھی ہے. شیخ عباس قمی ہے، اسناد ہیں معصوم کی، اور یہ روایت ہے کہ جب آپ اعمال کے لیے مفاتیح الجنان کو کھولیں گے تو آپ کو ان ایام کے اعمال سے قبل اس روایت کو بیان کر دیا جائے گا. عزیزو، روز تاسوعا قیامت کا دن ہے، اور اگر کہیں دل میں درد ہے اور وہ درد اگر اس طرح سے ہے کہ آل محمد نہ صرف یہ کہ در بدر ہو گئے بلکہ انہیں عددی گنتی میں دشمنان آل محمد نے یہ جان لیا کہ وہ زوف پا چکے ہیں، وہ کم ہو چکے ہیں، اور کہیں سے کوئی مدد اب آنے والی نہیں ہے. یہ اعجاز ہے سید الشہداء کا کہ نہ گنتی میں کم ہوئے، یہ اعجاز ہے سید الشہداء کہ نہ نفری میں کم ہوئے، یہ اعجاز ہے سید الشہداء کا کہ کہیں نصرت میں کم ہوئے. آپ کی اس محفل میں، اس مجلس میں شرکت اس بات کی دلیل ہے، اور صرف آپ کی نہیں، اس دنیا میں جہاں جہاں سرکار سید الشہداء کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ نہیں حسین اور حسینی شمار میں کم ہوئے، اور نہیں کسی حوالے سے ان تک کمک نہ پہنچی. میں عرض کروں آپ سے کہ یہ آپ کے آنسو رائے گا نہیں جائیں گے، یہ آپ کے نالے رائے گا نہیں جائیں گے، یہ آپ کی آہ و فغاں رائے گا نہیں جائے. اس کا اپنا اجر ہے، اجر ہے، معین اجر ہے، اس کا معین اجر قرار دیا جا چکا ہے. اس مجلس میں آپ آئیں یقین کے ساتھ آئیں، اور یہ سمجھ کے آئیں کہ حسین کی ماں کہیں سے دیکھتی ہوگی. فاطمہ زہرا کہیں سے دیکھتی ہو اور یہ کہتی ہوگی خوشا حال تمہارا میرے لال پہ ماتم کرنے والو، ماتم کیے جاؤ، یہ ماں تمہیں دعا دیے چلے جاؤ. یہ میرا عقیدہ بھی ہے، یہ میرا یقین بھی ہے، یہی میرا سرمایہ بھی ہے، یہی میرا اثاثہ بھی ہے. جو کچھ لے کے جانے والا ہوں یہی لے کے جانے والا ہوں، اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ دار دنیا دار بلا ہے، امتحان کی منزل ہے، آزمائش گاہ ہے، انسانوں کو یہاں مبتلا کیا جاتا ہے، انسانوں کا یہاں امتحان لیا جاتا ہے. یہ بقا کی منزل نہیں ہے، یہ فنا کا مقام ہے جس کو دنیا کہتے ہیں. مگر اس فانی دنیا میں جاویدانی ذکر حسین ابن علی کا، اس جاتی ہوئی دنیا میں رہتا ہوا حسینی سرمایہ ہے، اس گزرتی ہوئی رزمگاہ میں رہ جانے والے یہ آنسو ہے جو آپ کے رخسار پر اس وقت جاری ہیں. کیسے کہوں، کیا کچھ کہوں. آپ نے ہر دن کو معین کر دیا اور یہ کہا فلاں تاریخ فلاں تذکرہ. اپنے لیے آسانی آپ نے تو ڈھونڈ لی، مگر حسین کے لیے کون آسانی تلاش کرے؟ ایک دن میں کتنے لاشیں اٹھائے ہیں؟ اس دن کو آپ نے منسوب کیا ہے، منسوب کیا ہے اس دن کو آپ نے. دیکھیے تقریر اپنے مقام پر، مگر میں بھی اس ماحول سے باہر نہیں نکل سکتا جس ماحول میں آپ بیٹھتے ہیں. اگر ماحول نوح خانی کا، سلام خانی کا، مرثیہ خانی کا قائم ہوتا ہے اور اس میں اثر پیدا ہوتا ہے تو میں اس سے باہر نہیں جا سکتا. صرف اتنا کہوں، آج اس طفل صغیر کے ماتم کے لیے آپ جمع ہیں جس کو مقاتل میں لکھتے ہوئے قلم کانپ گیا ہے. وہ ابو اسحاق اسفرائینی ہو، یا وہ صاحب ریاض القدس ہو، یا وہ واعظ کاشفی ہو، کوئی بھی ہو کسی مسلک کا ہی کیوں نہ ہو جب اس شہادت کو تحریر کر رہا ہے تو اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ کیا منزل تھی انسانیت کی، کتنی پست سطح پر انسانیت آ چکی تھی، کتنی پست سطح پر آدمیت آ چکی تھی کہ بڑے تو بڑے 6 مہینے کا بچہ بھی برداشت نہ ہوا، اور 6 مہینے کے بچے کی برداشت کی بات کی تو کیا برداشت کرنا تھا، اس کی پیاس ہی کو تو برداشت کرنا تھا نا، اس کو پانی ہی تو پلانا تھا، مگر وہاں طے کر دیا گیا کہ نہیں۔ اسی لیے آپ یقین جانیے، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، مگر ہاتھوں پہ لاشا اٹھا کے حسین ابن علی نے جب آسمان کی طرف اس لاشے کو بلند کیا ہے تو بے اختیار کا انہو بعین اللہ، یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہم پہ مشکل ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہم بیان کریں، مگر پروردگار یہ میرا بچہ ناطے صالح سے تو کم نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے، میری حالت سے تو واقف ہے، میرے حالات پہ تیری نگاہ ہے، پروردگار میرے لیے مشکل کوئی نہیں ہے، یہ مشکل تیری راہ میں آگے بڑھتے ہوئے اشکال کیسا، تیری راہ میں آگے بڑھتے ہوئے مشکل کیسی، تیری راہ میں آگے بڑھتے ہوئے مسئلہ کیسا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر پروردگار عادل حکیم ہے، تو عادل حکیم ہے، حکیم علی الاطلاق ہے، تیری حکمتوں سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، مگر بتا کہ کیا یہ میرا 6 مہینے کا بچہ صالح کے ناقے سے کم ہے، کہ اس کا خون اس سے کم ہے؟ یہ حسین ابن علی تاریخ حیران ہے، مورخ حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا کر دیا۔ دیکھیے اسی فکر کو شاید اپنی تقریر کا سرمایہ بناتے ہوئے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دین و دنیا پہ بحث تو کر رہے ہیں مگر ہم مبادیات سے واقف نہیں ہیں، ہم ابھی آغاز سے واقف نہیں ہیں، ہم ابھی ابتدا سے واقف نہیں ہیں، انتہا تو بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ مبادیات میں کیا تھا؟ صرف یہی تو تھا نا کہ بنی آدم آزائے یک دیگرند، یہ کیا تھی گفتگو، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ در آفرینش زے یک گوہرند، یہ سعدی نے کہا تھا۔ ارے تمہاری تعریف تو یہ لکھی گئی تھی، تمہاری تعریف تو یہ مذکور کی گئی تھی، تمہارے لیے تو حیات لکھنے والے نے جب حیات لکھی ہے تو یہ کہا تھا ایک دوسرے کے تم کام آنے والے ہو، بنی آدم ہو، اولاد آدم ہو، ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اس پر دیکھو تو صحیح، اگر کوئی ایک مجبور ہو جائے تو دوسرا اس پہ جبر کرتا ہوا تو نظر نہ آئے، ایک اگر محروم ہو جائے تو دوسرا اس کی محرومی کا احساس دلاتا ہوا تو نظر نہ آئے، ایک اگر کسی ایسی صورت میں گرفتار ہو جائے جس میں بلا ہو تو دوسرا بڑھ کے ہاتھ تھام لے، ہم نے تو تمہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا تھا۔ اور آفرینش میں، آغاز میں، آغاز میں تمہارا جوہر ہم نے ایک رکھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم کو ہم نے اختلاف جوہر کے نتیجے میں پیدا کیا، نہیں، مخلوط پیدا کیا، اختلاف کے ساتھ پیدا کیا، باہم ہم نے ظاہر ہے ایک جفت کے نتیجے میں، ایک جوڑے کے نتیجے میں ہم نے تمہیں پیدا کیا، مگر تم نے اپنی پیدائش پر نگاہ نہ ڈالی اور تم الجھ پڑے اپنے نفس کو، اور اس نفس کو کہ جو امارہ بالسوء ہے تم نے اس کو داخل کیا، یہ جانے بلے تو ایک نفس، نفس لوامہ بھی ہے جس کا ہر آن کام ملامت کرتے رہنا ہے، متنبہ کرتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے، انتباہ کرتے رہنا ہے، تم نے درک نہیں کیا اس حقیقت کو۔ اور پھر جو عضوی بے درد و مرد روزگار، دیگر عضو ہارا نمانت قرار، دیکھو یہ ایسے آپس کے جڑے ہوئے تم تھے کہ اگر ایک کو تکلیف ہوتی
تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی. ایک جسم کی حیثیت سے تھے تم, تمہاری حیثیت ایک جسم کی طرح تھی, تم نے اس حیثیت کو مجروح کیا, تم نے اس حیثیت کو پریشان کر دیا, اور نتیجہ کیا ہوا کہ تم اب اس قابل بھی نہ رہے کہ دوسروں کی تکلیف پر اپنے اظہار تکلیف کو بیان کر سکو, بلکہ تم اتنے پست ہو گئے کہ شاید یہ تمہارا نام جو آدمی ہے نا, آدمی, یہ بھی کسی قابل نہیں, یہ بھی اس قابل بھی تم شاید نہیں ہو. پستیوں کے گرفتار, پستیوں کے مارے ہوئے, کہ جہاں اعلی علیین میں ہم نے تمہیں رکھا تھا, اسفل سافلین کو تم نے پسند کیا, تمہاری طبیعت میں علو ہم نے رکھا تھا, تم سفلی منزلوں پہ آ گئے, تم میں ہم نے زمانے کو دیکھ کر ایک علی رکھ دیا تھا, تم سفلی منزلوں کو اختیار کرنے لگے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا, تم نے خسران مبین کیا, کھلا ہوا خسارہ تم نے اختیار کیا, تم نے اختیار کیا, ہم نے نہیں, ہم نے نہیں, ہم نے تو تمہیں اعلی علیین میں رکھا تھا, ہم نے تو تمہاری منزل کو بہت بلند رکھا تھا, یہ تم تھے جو پست سے پست تر ہوتے چلے اور یہاں تک پہنچے کہ اب آدمیت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی. یہ مجلسوں کا خلاصہ آج نہیں, آنے والی آخری تقریر میں, ظاہر کل تو نہیں, کل تو دو تقاریر ہیں مصائب ہی سے متعلق ہوں گی, مگر ایک آخری تقریر ہے اس کے بعد, یعنی گویا پرسوں, اس میں اس مضمون کو مختصراً تلخیص کی صورت میں, خلاصے کی صورت میں بیان کروں گا. زحمت نہ ہو تو تشریف لائیے, اس لیے کہ آج ایک ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو پا رہا ہوں کہ جس میں شب کی تو اپنی اہمیت ہے ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ہیں جو آپ تک پہنچا دینی ہیں. وہ انسان کہ جس کے لیے ابھی ابتدا میں مبادیات میں کوئی صورت قائم نہیں ہو رہی تھی, اس کے لیے کسی نے کہا کہ دیکھو, یاد رکھنا, میری بعثت کی بنیادی وجہ کوئی اور نہیں ہے سوا اس کے کہ تمہارے اخلاق کو میں منتہی منزل پر لے جاؤں, انتہا کی منزلوں پر لے جاؤں, تمامی کی منزل پر لے جاؤں. اتمم کا لفظ ہے کہ میں اسے تمام کرنے کی منزل پر لے جاؤں, جیسے نعمتیں تمام ہوتی ہیں ویسے ہی میری بعثت میں یہ راز چھپا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے معاملات میں اخلاقیات کے پہلو کو فراموش نہ کر دو. یہ تمہاری زندگی ہے جس کے لیے دنیا نے بعثت سرکار رسالت ماب کو نہیں معلوم کیا کچھ کہہ کے بیان کیا, اس لیے مبعوث ہوئے, اس لیے مبعوث ہوئے, اس لیے مبعوث ہوئے, نہیں, خود انہوں نے کہا کہ میرا کام اخلاقیات کو تمہاری بلند کر دینا ہے, اس لیے کہ اگر اخلاق بلند ہو جائیں گے تو تم میں خود بخود وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی جس میں تم اپنے مالک یعنی اپنے پیدا کرنے والے کے شکر گزار بن جاؤ گے. یہ کل کی گفتگو ہے میری, اور ظاہر ہے کہ میں اپنی گفتگو میں اس انداز سے داخل ہونا چاہتا ہوں کہ ہمارے احباب سنیں, اور سنو جو شکر اور شکران کی منزل ہے, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اب یاد رکھنے کی بات ہے, جس نے شکر کیا تو یہ شکران اس کے لیے خسران نہیں ہے, اس کے لیے نقصان نہیں ہے, بلکہ یہ شکران اس کے نفس کے لیے ہے, اس کی اپنی ذات کے لیے ہے, حفاظت ذات کے لیے ہے, محافظت ذات کے لیے ہے, صیانت ذات کے لیے ہے, اس کی اپنی بقا کے لیے ہے یہ شکران. شکریہ ادا کیا, شکرانہ ادا کیا, وہ باقی رہ گیا. جسم مفقود ہو گیا, جسم کے مفقود ہونے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ آنے جانے والی شے ہے, لیکن جو شے رہ جاتی ہے وہ آپ کا عمل, وہ آپ کا عمل نہیں. آگے بڑھ کے کہو حسن عمل, حسن عمل آپ کا باقی رہ گیا. آپ نہیں ہیں تذکرہ آپ کا رہ گیا, آپ نہیں ہیں باتیں آپ کی رہ گئیں, آپ نہیں ہیں گفتگو آپ سے متعلق ہو گئی, آپ نہیں ہیں یاد آپ کی قائم ہو گئی. آپ نہیں ہیں تو ہونا شرط نہیں ہے, ہونا شرط نہیں ہے. فزیکل ایگزسٹنس کے کوئی معنی نہیں ہے. معنی اگر ہیں تو اس یاد کے ہیں جو یادگار کی صورت میں قائم رہ جائے. یہ ہے زندگی انسانوں کی, اشرف المخلوقات ہے. اور دیکھو اگر کفر اختیار کرتے ہو کل کی گفتگو سے ذرا سا ایک اقتباس, تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہاری, اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, اللہ کو حاجت نہیں ہے تمہاری. وہ ظاہر ہے کہ غنی ہے, مبرہ ہے اس سے. اور دوسری بات یہ کہ تم یہ اگر سمجھتے ہو کہ تم تعریف کرو گے تو وہ تعریف کے قابل ہوگا, تو وہ تعریف تم سے تو نہیں ہوتی اور تمہاری تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے. یاد رکھیے محتاجی نہیں ہے, زیبا ہی نہیں ہے محتاجی, اسے سوٹ ہی نہیں کرتی محتاجی, وہ ہے ہی نہیں محتاج. اور اس کے بعد وہ اس قال لقمان لابنہی وہو یعظہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ ذرا سا اب ہم آگے چل رہے ہیں. وہ کیا تھا؟ وہ حکمت ہے, شکرانہ حکمت ہے, شکرانہ حکمت ہے. شکر ادا کرو یہ حکمت کا تقاضا ہے, شرک نہ کرو یہ موعظے کا نتیجہ ہے, نصیحت ہے. نصیحت کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھو شرک نہ کرنا یہ نصیحت ہے, حکمت شکرانہ. اب عجیب و غریب بات ہے, قرآن مجید ہے آپ کے سامنے ہے, ظاہر اس میں کوئی میرا لفظ تو نہیں ہے, میری کوئی اس میں کوئی حکایت تو نہیں ہے, میری کوئی روایت تو نہیں ہے, مختلف انداز سے بیان کیا. شکرانہ ہے تو تمہارے لیے حکمت وزڈم ہے, اور اسے کلیکٹو وزڈم بناؤ تاکہ کسی قابل ہو سکو. اور جب ہم یہ کہیں اور بتائیں قصہ لقمان کا, جو اپنے دور کا حکیم ہے, بہت بڑا آدمی ہے, بے انتہا روایتیں موجود ہیں. میں اس وقت لقمان کی حیات اور اس تعلق سے روایات پر مبنی گفتگو نہیں کر سکتا, مگر میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو جا کے پڑھنا ہے تو مختلف کتابیں, خاص طور پہ اسی سورہ کی تفسیر میں آپ جا کے ذرا سا ملاحظہ فرمائیے, فٹ نوٹس کو, حاشیوں کو دیکھیں کہ لقمان کون ہے. ایک بات طے ہے لقمان کے بارے میں, وہ حکیم ہے, وہ ایک وائز آدمی ہے, بہت عقل مند آدمی ہے. اور اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا, پند کرتے ہوئے کہا, واز دیتے ہوئے کہا, موعظے کی منزل پر لاتے ہوئے یہ کہا, دیکھو کبھی شرک نہ کرنا, کبھی شرک نہ کرنا, یہ نصیحت ہونی چاہیے. یعنی دیکھیے قرآن مجید کو اگر سمجھنا ہے تو اس انداز سے سمجھیے, یہ لقمان تک کے لیے رک جانے والی حکایتیں اور روایتیں نہیں ہیں. آج بھی لازم ہے کہ کوئی باپ ہو تو وہ اپنے بچے سے نصیحتن کہے, نصیحتن کہے اور کہتا رہے. اس لیے کہ علماء اسلام نے کہا ہے کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی شے محبوب نہیں ہوتی انسان کو. یہ طریقہ بتایا, یہ دستور بتایا کہ تم سے اتنا قریب ہے تمہارا بیٹا, تمہاری اولاد, کہ تم اس کو کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتے جو مناسب نہ ہو. اور جو انتہائی مناسب بات ہے جس میں شرافت انسان داخل ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو پیدا کرنے والے کے تعلق سے کہیں شریک نہ بنانا کسی کو, وہ اکیلا ہے, وہ تنہا ہے, وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے. یہ ظلم ہے. ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف یہ کہ کسی کا حق مار دیا گیا ہو. ظلم کی تعریف یہ ہے کہ عدالت سے کام نہ لیا گیا ہو. تو اگر شرک کو ظلم کہا ہے تو فقط اس لیے کہا ہے کہ اللہ کا حق مار دیا. اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ ایک ہے, وہ حق کے نتیجے میں ایک ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ایٹریبیوٹ اضافی نہیں ہے, یہ مخلوقات اسے کوئی سند نہیں دے رہے ہیں، مگر وہ یہ حق رکھتا ہے فقط اس لیے کہ وہ مالک و مختار ہے، فقط اس لیے کہ وہ خالق ہے، خالق مطلق ہے، ایبسلوٹ کریٹر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے اس کے ساتھ شامل. اس کے حق کو نہ مارنا، میری جملوں کو بہت غور سنیے، اس کے حق کو نہ مارنا یہ ظلم ہے. حق اس کا کہلواتا یہ ہے کہ وہ اکیلا رہے، تنہا رہے، یگانا رہے، یکتا رہے، یہ اس کا حق ہے. جس نے جہاں جب کہیں اس کا حق مارا وہ ظالم ہو گیا، اور جو ظالم ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شرک کے دائرے میں آیا، توحید کے دائرے میں نہیں رہا. اس لیے جب ایک چھوٹے سے قافلے کو لے کے سرکار رسالت مآب نکلے تھے اور یہ کہہ رہے تھے دیکھو توحید کو منوانے چلے ہیں، کل کی تقریر، توحید کو منوانے چلے ہیں، تو کسی کی مجال اس لیے نہ ہو سکی کہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا. یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا، یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نے اپنی جبی کو کسی اور کے در پہ جا کے نہیں رگڑا. یہ وہ قوتیں تھیں جو مسلسل شرک میں مبتلا رہیں. مگر از روح قرآن جو ایک مرتبہ بھی نہیں، آنے واحد کے لیے بھی رتی برابر اپنی فکر میں شرک کو مخفی طور پر بھی پائے، تو وہ اس جاب کے لیے کوالیفائیڈ نہیں تھا. اب یہ اور بات ہے کہ وہ پیدا کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم براہ راست اپنی توحید کو منوائیں گے، میری بات کو غور سے سنیے، ہم براہ راست اپنی وحدانیت کو منوائیں گے، ہم براہ راست اپنے اخلاص کو منوائیں گے، ہم منوائیں گے. کوئی اسے روک سکتا تھا، مگر اس نے وہ تمیز اور وہ تمگن تہذیب دیا انسانوں کو قیامت تک کے لیے کہ کہیں کبھی کوئی واسطہ، وسیلہ، ذریعہ بن کے آئے تو کہیں ایسے کے لیے غیر محترم نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تم احترام نہ کرو. یہ علل و اسباب کی دنیا ہے، کاز اور افیکٹ کی دنیا ہے، آثار رحمت کے لیے ابر کی ضرورت ہے. آپ کوئی بارش ایسی نہیں برسا سکتے جس میں آپ کہیں ہمیں ابر کی ضرورت نہیں ہے، وہ رحمت ہے اور رحمت کے خزانے سے برسا دے. نہیں، اس نے کہا اسباب کی دنیا میں سبب چاہیے، اور سبب کی دنیا میں ویژول سبب چاہیے، نظر آئے، تاکہ قیامت تک کے لیے انسان اس کے احسان تلے دبے رہیں. اور آثار رحمت میں اثر رحمت ہے. آپ ایک بارش کے قطرے کے لیے ابر کو تو سبب جانے، لیکن آثار قدرت میں توحید کو بچانے کے لیے اگر قافلہ نکلے کچھ نفوس پر مشتمل تو اس کو اوائڈ کریں اور یہ کہیں کہ بس کوئی بات نہیں ہے، یہ تو رشتے ہیں ایسے آنے جانے، یہ تو رہنے والے رشتے تھوڑی ہیں، ان کا کیا تذکرہ. تو جب تذکرہ قائم نہیں ہوا تو ظاہرے کے بیان نہیں ہوا، جب بیان نہیں ہوا تو حقیقت کا اعلان نہیں ہوا، جہاں حقیقت کا اعلان نہیں ہوا کتمان حق ہو گیا، حق کو چھپا دیا آپ نے، آپ نے حق کو چھپایا. لیکن آپ یہ نہیں سمجھے کہ جیسے رحمت کے آثار میں ابر اثر ہے، بات کو غور سنیے، ویسے ہی قدرت کے آثار میں آل محمد اثر ہے. آپ نے اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا ابر کو کہ جس میں نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی شعور ہے،
نہ کوئی حواس ہے، نہ آپ سے برتر کوئی مخلوق ہے. آپ نے اس کو تو قبول کیا کہ یہ بارش برسانے والا ایک سبب ہے، لیکن مظاہر قدرت میں ایک نہیں، دو نہیں، پانچ بتائے تھے، پانچ پانچ دکھائے تھے، پانچ. اور یہ کہا تھا دیکھو مظاہر قدرت میں ایک ایک مظہر قدرت ہے، اس میں ایک بھی اضافی نہیں ہے. میری بات کو بہت غور سے سنتے جائیے، ایک بھی اضافی نہیں ہے، ایک بھی محبت کے نتیجے میں نہیں ہے، ایک بھی رشتہ داری کے نتیجے میں نہیں ہے. اس سے دلچسپی نہ ہو امت کو کہ ابن میں کون آتا ہے، دلچسپی یہ ہونی چاہیے کہ کون آیا. رشتوں کے آپ اس الجھاؤ میں اپنے آپ کو داخل نہ کریں، وگرنہ بات بہت دور تک چلی جائے گی. ابن میں اگر حسنین سمجھ میں نہیں آئے تو بنی آدم میں آپ بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اگر ابن میں حسنین سے آپ کو کوئی بغض ہے، حسنین سے آپ کو اگر کوئی حسد ہے، حسنین سے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو پھر بنی آدم میں آپ کا رشتہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوتا آدم سے. بہت سوال اٹھیں گے، کہاں سے چلا تھا قافلہ، کہاں ٹھہرا تھا، اولاد کس کی تھی، شادیاں کیسے ہوئی تھیں، کس طرح سے مخلوقات آئے تھے، وہ کون ہے، نوح کا وہ نافرمان کون ہے، اس کی کتنی اولادیں تھی. کیا اس بحث میں الجھ کے رہ جائیں گے؟ اپنے لیے تو یہ پسند نہیں، اپنے لیے تو یہ پسند نہیں، اور وہاں محمد کے گھر آنے کے لیے نہیں. سمجھ میں بات نہیں آئی، آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے سمجھنے سے اسلام نہیں چلتا، آپ کے سمجھنے سے دین کی تفہیم نہیں ہوتی. وہ ذہن جو ابھی بت پرستی سے بھی باہر نہیں نکلے، وہ توحید پرست کیسے ہو جائیں گے؟ وہ کہاں سے توحید کو سمجھیں گے؟ اتنی تو بت پرستی داخل ہے، اتنی تو بت پرستی داخل ہے. ابر کی پوجا ہوگی کہ بارش آ جائے ابر رحمت، لیکن پانچ چہرے دیکھ کے یہاں پوجا کے لیے بھی نہیں کہا تھا. کس نے کہا ان کی پوجا کرو؟ کس نے کہا ان کی پرستش کرو؟ کس نے کہا ان کو چومو؟ نہیں، میں تو کل کی گفتگو سے اگر صرف اتنا کہوں اپنے سننے والوں کو کہ یہی تو بتانا مقصود تھا، اس کی کوئی بیوی نہیں پیدا کرنے والے کی، اس کا کوئی بیٹا نہیں پیدا کرنے والے کا، اس کی کوئی بیٹی نہیں پیدا کرنے والے کی، مگر جو دکھا دیے، جو صورتیں دکھا دیں، تو ان صورتوں کا کمال یہ ہے کہ صورت دیکھی تو خدا پہچانا، صورت دیکھی تو خدا سمجھ میں آیا، صورت دیکھی تو توحید کے معنی کھلے، صورت دیکھی تو شرک سے نفرت پیدا ہو گئی، صورت دیکھی تو انسان نے کہا نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر. یہ پانچ ہستیاں وہ ہیں کہ ان کو دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت پر دل گواہی دینے لگے. دل آپ کے پاس وہ سرمایہ چھوڑے جا رہے تھے سرکار رسالت ماں، کہ دیکھو ایک وقت واحد میں سب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آج تو ہم ہیں، لیکن ہم میں ایک ایک اگر نگاہوں سے اوجھل ہوتا رہے تو دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ایسا دن آئے گا جس میں ایک ہوگا اور پھر وہ اللہ ہی کی طرف دعوت دے رہا ہوگا. فراموش نہ کرنا. اسی لیے احترام، احترام آدمیت، احترام انسانیت. اور پھر یہی نہیں، اب جب بات آئی حکمت کے بعد، موعظت کے بعد، وصیت کی، وصینا الانسان بوالدیہ، وہاں
حکمت اللہ کے فضل کے نتیجے میں، نصیحت انسان کی عقل کے نتیجے میں، وصیت اپنے اختیار میں رکھتے ہوئے کہ دیکھو تاکید کر رہا ہوں. وصیت کا ترجمہ، لفظ وصیت کا اردو میں ترجمہ ہے تاکید. تاکید کا مطلب کسی بات پر باقاعدگی سے اصرار کر کے منوانا کہ اسے فراموش نہ کرنا. دیکھو ہم تمہیں تاکید کر رہے ہیں تمہارے والدین کے تعلق سے، ہم تمہیں تاکید کر رہے ہیں تمہارے والدین کی طرف، خاص طور پہ ہم لطف وہنن علی وہنن. اور دیکھو یاد رکھو فصالہ فی یومین، کتنی زحمتیں ماں اٹھاتی ہے، کتنی دقتیں ماں اٹھاتی ہے، اپنے پیٹ میں لیے لیے پھرتی ہے، اٹھنے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، چلنے میں تکلیف، پھرنے میں تکلیف. اس کا عالم یہ ہے. اور وہی نہیں کہ یہ 9 مہینے وضع حمل تک ہے، نہیں، یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت یہ ہے کہ جس میں کہا کہ یہ 2 برس تک باقی رہنے والی کیفیت ہے، اپنے خون کو کشید کرتی ہے اپنے بچے کے نفقے کے لیے، اپنے بچے کی روزی کے لیے، جو اپنی چھاتی سے لگا کے پھرتی ہے. دیکھو اس کا بہت خیال رہے، اس کا بہت خیال رہے. انشکر لی، یہی نہیں بھلے والدائی کا، اور پھر یہی نہیں، اب اپنے کو برابر لا کے جوڑ دیا. میرے شکر گزار بنو، اس کا شکریہ ادا کرتے رہو. اتنا نزدیک لا کے، اتنا نزدیک لا کے، تقریباً شیڈو کی سی کیفیت. یعنی اگر آپ اس لفظ کو ذل الہی کہیں، ذل الہی، یہ بادشاہوں کے ساتھ یہ لفظ ہے، خدا کے لیے ماں باپ کے ساتھ یہ لفظ لگائیں. ہمارے مسلک میں کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، مگر ہاں اپنے ساتھ، اپنے ساتھ جو ایسا محسوس ہوا کہ خدا کا سایہ زمین پہ اگر ہے تو وہ یہ والدین ہے. اس کی بنائی ہوئی ترکیب ہے، یہ میری دی ہوئی ترکیب نہیں ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی ترکیب ہے. یہ شکریہ ماں باپ کا، شکر گزاری میری، دونوں صورتوں میں بس یاد رکھنا. الی المصیر. اور دیکھو بے اختیار یاد رکھنا، یہ کرنا ضروری ہے، آنا تو میری ہی طرف ہے، رجا تو میری طرف ہے، لوٹنا میری طرف ہے، حساب مجھے ہی دینا ہے. تو شب عاشور میں اگر میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں کہ احترام والدین کی فقط گفتگو نہیں ہے کہ احترام کرو، اس لیے کہ اب یہ لفظ احترام بھی غیر محترم ہو گیا، یہ احترام سے کام نہیں چلے گا، یہ احترام سے کام ہے، ان کے شکر گزار رہو. اور یہ زندگی میں موقوف نہیں ہے. عجیب بات تو یہ ہے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو مردہ نہیں ہے. ارے سبب کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، تم تو سبب ہو، تم تو سبب ہو، علت ہے وہ علت، تم تو سبب ہو، تو سبب علت سے کٹ کے کیسے رہتا ہے؟ یہ افیکٹ کاز سے کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے اپنے آپ کو تم علیحدہ کر سکتے ہو؟ دین اور دنیا میں بسنے والوں، پہلے ان بنیادی مبادیات کو، اخلاقیات کو، ابلاغیات کو، معاملات کو تو سمجھو. جو ماں باپ کی شکر گزاری کر سکے گا وہ اپنے خالق مطلق کا شکریہ و شکران ادا کر سکے گا. تہذیب دی، تمدن دیا، ادب دیا، آداب سکھائے، ان کی اگر تم نے شکر گزاری، ان کا شکریہ ادا کیا، تو امکان ہے کہ تم میرا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہو. لیکن جہاں ہم نے ان کو رکھا اور تم انہی سے منحرف ہو گئے، انہی سے انحراف کیا، ذرا سی عمر آئی تو اب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سا ان میں ذوق طاری ہوا تو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، ذرا سا ان پہ نقاہت آئی تو اب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، تم ان سے ہٹ کے چلے، کٹ کے چلے، بچ کے چلے، تم اوائڈ کرنے لگے. اچھا اب تمہاری یہ مجال ہو گئی کہ پیدا کرنے والے سبب سے تم غافل ہونے لگے.
اچھا
اب تم اتنے بڑے ہو گئے, اب تم اتنے بزرگ ہو گئے, اب تم اتنے کرامت والے ہو گئے کہ تم اپنے آپ کو اس منزل پر لے آئے کہ نہیں اب کیا ہمیں ضرورت ہے, جو ہمیں ملنا تھا وہ ہمیں مل گیا.
اچھا اچھا اس طرح سے ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے. ہمارے ہاں نہیں ہوتا, پروردگار نے کہا ایسا میری دنیا میں تو نہیں ہوتا.
اور دنیا تو ہے میری, اگر تم سمجھ رہے ہو تو جاؤ کہیں اور بسا کے دکھاؤ مجھے دنیا اپنی, نکل جاؤ سماوات و عرض سے, اختار سے نکل جاؤ, باہر نکل جاؤ, اس سے باہر نکل جاؤ, کہیں اور دنیا بساؤ, پھر بتاؤ ہمیں کہ تمہاری دنیا بستی کیسے.
عزیزوں میری باتوں کو بہت یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے ایک خاص منزل پر ہماری فکر جا رہی ہے. مجھے معلوم ہے مصائب میں مجھے وقت دینا ہے اور دینا ہی ہے, اس لیے کہ اگر آج ہم وقت نہیں دیں گے تو فقط مصائب میں نہیں ہے, ماتم میں بھی وقت دینا ہے. یہ بھی سن لیجئے, آپ ماتم کریں گے میں آپ کے ساتھ ماتم کروں گا, لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنے فرائض منصبی کو جانیے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. اتنی آسانی سے وہ یہ حکم دے رہا ہے, ان سے کنیکٹ ہو گئے تو مجھ سے کنیکٹ ہو گئے,
اور اگر ان سے ہی کنیکشن نہیں ہے تو مجھ سے کنیکشن کی کوئی صورت قائم ہی نہیں ہو سکتی. آپ اس کو کوئی درس نہ جب جانے خدا کے لیے, نہ مجھے یہاں کے حالات کا علم ہے, نہ یہاں کے معاملات کا علم ہے, نہ یہاں پہ آپ کے کیا گھر گھرستی کا آپ کا طریقہ ہے مجھے نہیں معلوم. خدا گواہ ہے, خدا گواہ ہے, ممبر پہ بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں, میری نظر میں کوئی فرد نہیں ہے, میری نظر میں کوئی شخص نہیں ہے, مجھے کسی نے بریف بھی نہیں کیا ہے کہ آپ حقوق والدین پہ گفتگو کریں. نہیں, یہ تو میں نے اپنے ادب ادبیات اور معاملات کو آپ تک پہنچایا ہے کہ اگر دنیا میں بسنا ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ پالے والدین کے شکر گزار بنو. اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جو والدین کا شکریہ ادا کر سکتا ہے, جو ظاہری سبب ہے اس کی پیدائش کے, تو وہ اس کا بھی شکر گزار ہو سکتا ہے جو باطنی سبب ہے اس کی پیدائش کا. یہی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ چیزیں ہمارے پاس پہچاننے سے پہچانی جاتی ہیں. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, آثار قدرت کو دیکھا, یہی تو میں عرض کر رہا تھا. آپ نے دشت کو دیکھا, جبل کو دیکھا, بحر کو دیکھا, بر کو دیکھا, آپ نے زمین کی وسعتوں کو دیکھا, آپ نے آسمان کی وسعتوں کو دیکھا, آپ نے زمین کی گہرائی کو جانا, آپ نے آسمان کی پہنائی کو جانا, اس کے بعد آپ نے کہا ہاں اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. اسباب کو دیکھا, آثار کو دیکھا, پیدا کرنے والا سمجھ میں آ گیا. اور یہاں برابر ہی ہے, برابر بیٹھا ہوا ہے سبب اور پہچاننے میں تاخیر ہو رہی, سمجھنے میں تاخیر ہو رہی, نظر آنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ایسا ہے, ایسا ہے. مثال دوں, کس کی مثال دوں آپ کو, کس کی مثال دوں؟ جس نے والدین کے حق کو جانا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ مثال دے رہا ہوں جو آج کی تاریخ سے الگ نہیں ہے. علی اصغر نے پہچانا کہ حسین کا حق کیا ہے. علی اصغر حسین نے, تاریخ میں عبداللہ صغیر بھی کہا ہے. کیسے پہچانا, کیسے پہچانا کہ ایک مرتبہ, بس گفتگو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ میں ٹائم میں دیکھتا ہوں اور میں اس انداز سے کہ میں بس ایک تو یہ کہ وقت کی تنگی اور پھر اس کے بعد آپ کا ماتم بہت ضروری ہے, آج کی رات بہت ضروری ہے, ماتم کیجئے, پرسا دیجئے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم. منتظر ہیں آپ کے پرسے کی, منتظر ہیں, انتظار میں ہیں کہ کس طرح سے آپ پرسا دیں گے, کس طرح سے آپ بچے کے کا ماتم کریں گے. اور پھر بچے کا ماتم تو نہیں ہے, بچے کے بچے کا ماتم ہے آپ. اور بچہ بھی وہ بچہ جو ابھی 6 مہینے کا ہے, وہ مشکل تمام 6 مہینے کا ہے, ہمکتا ہے جھولے میں, الٹتا پلٹتا ہے, کبھی کبھی بے ساختہ جھولے سے گر بھی جاتا ہوں. مگر یہ گرنا کاہے پہ تھا آپ کو معلوم ہے؟ کہ جب حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی ہے, کوئی میری مدد کو کرنے والا ہے, ہے کوئی میری نصرت پہ آمادہ، ہے کوئی میرا پرسان حال. ایک مرتبہ یہ آواز ادھر بلند ہوئی، خیمے سے رونے کی صدائیں اٹھنے لگی. بے اختیار نزدیک آئے اور کسی سے کہا، شہزادیوں سے کہو ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی میں جی رہا ہوں. یہ رونا کاہے کے لیے ہو رہا ہے، یہ رونا کاہے کے لیے ہو رہا ہے؟ کہا مولا، کنیز نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، مولا آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی اور 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. 6 مہینے کے بچے، ہائے، جھولے سے اپنے آپ کو بچے نے بے اختیار گرا دیا. اچھا، اور اب ہے کہ بچہ کسی کے قابو میں نہیں آتا. ماں چھاتی سے لگا رہی ہے مگر خاموش نہیں ہوتا، پھپیاں کلیجے سے لگا رہی ہیں مگر خاموش نہیں ہوتا. بے اختیار کہا، حجت خدا کا بیٹا ہے نا، حجت خدا کا بیٹا ہے، لاؤ لاؤ. علی اصغر کو ایک مرتبہ ماں کے آغوش میں حسین نے دیکھا، بچے کو ابھی دیکھا ہی تھا کہ بچہ ماں کی گود میں ہمکنے لگا، ہمکنے لگا، ہمکنے لگا، یہاں تک کہ حسین نے کہا میرے حوالے کرو، میرے حوالے کرو. بے اختیار ام رباب نے حسین ابن علی کے حوالے کیا، وہ بچہ جو مسلسل رو رہا تھا ایک مرتبہ باپ کی صورت کو دیکھنے لگا. اور تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فقط باپ کی صورت کو دیکھا نہیں، علی اصغر حسین نے مسکرانے لگے بابا کو دیکھ، جیسے کہتے ہو بابا میری مطلب، میری بات، میری مراد پوری ہو گئی بابا. ارے وہ باپ ہے کہ جو وحوش و طیور کی زبان سمجھتا ہو، وہ علی اصغر کی زبان کیسے نہ سمجھے گا، کیسے نہ سمجھے گا. مسکرا کے باپ کو دیکھا اور اب جب دیکھا تو مطمئن نظر آئے علی اصغر، اطمینان میں آئے نظر علی اصغر. باپ نے بچے کو ماں کے حوالے کیا اور ایک مرتبہ حوالے کرتے ہوئے یہ کہا، رباب ذرا بچے کا لباس تو تبدیل کر دو، ذرا بچے کا شلوکا تو تبدیل کر دو، میرے بچے کے لباس کو تبدیل کرو اور پھر مجھے لا کے دے دو، حسین منتظر ہیں، علی اصغر باب الحوائج ہیں، علی اصغر باب الحوائج ہیں. آج اب آپ جاتے ہیں نا کربلا میں، آپ جاتے ہیں نا کربلا تو سینے پہ سونے والا بچہ ہے باپ کے، قبر جس نے باپ کا سینہ بنایا، علی اصغر کی قبر حسین کا سینہ ہے، سینے پہ سو رہے ہیں، سینے پہ سو رہے ہیں. عزیزو کچھ دیر کی گفتگو ہے، باتیں یاد رہ جائیں گی، نجات کا باعث بن جائیں گی. نہیں معلوم یہ میں بار بار کیوں کہتا ہوں، فقط اس لیے کہ امید اسی ذات سے ہے، اسی ذات سے رجا ہے، اسی ذات سے وابستگی ہے. یہ تذکرہ کرے اور قبول ہو جائے تو بس یہی تو ہماری زندگی ہے، یہ عین حیات ہے، یہ اصل حیات ہے، یہ روح حیات ہے. تذکرہ معمولی تذکرہ نہیں ہے، بچے کا لباس تبدیل کیا گیا. اور ایک مرتبہ تبدیل شدہ لباس کے ساتھ بچے کو لا کے باپ کے حوالے کیا تو اب تو علی اصغر کا رنگ ہی کچھ اور ہے، محسوس ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کسی تکلیف میں ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا، بے اختیار کلیجے سے لگا لیا اور کہا، علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، بتاؤ بیٹے کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو. مقاتل میں لکھا ہے، سوکھی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیرا ہے علی اصغر نے. اب مجھے پتا نہیں ہے ماں نے منظر دیکھا یا نہیں دیکھا، مگر ماں یہ اطمینان میں یہ تھی کہ باپ کے حوالے کیا ہے اور باپ کہتا ہے کہ میں پانی پلانے کے لیے لے جاؤں، شاید کہ یہ پانی پی سکے.
میں پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کنیز ہوں آپ کی،
میری اجازت کی ضرورت نہیں مولا، مالک و مختار ہیں آپ،
مالک و مختار ہیں، اطمینان کے عالم میں رباب پیچھے ہٹ گئی۔ حسین ابن علی نے، دنیا نے دیکھا کہ جس طرح مباہلے میں رسول خدا ابا کا دامن حسین پہ ڈال کے لائے تھے کہ کہیں تپتے ہوئے سورج میں حسین کے رخسار کملا نہ جائیں،
ایک مرتبہ علی اصغر، علی اصغر پہ ابا کا دامن ڈال دیا، شدید گرمی تھی، قیامت کی گرمی تھی، بچہ پیاسا تھا، بھوکا تھا، تین روز کی پیاس تھی، غالب آ چکی تھی، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، غذا سے محروم تھا، ایک مرتبہ آواز آنے لگی لشکر سے، ارے حسین تو قرآن لے آئے، حسین تو قرآن لے آئے، حسین تو صلح کا سامان لے آئے۔ بے اختیار کا، اچھا دیکھنا چاہتے ہو میرے قرآن کو؟ ابا کا دامن ہٹایا، ایسا لگا کہ رخ نے اپنا جلوہ چمکایا، علی اصغر نظر آئے اور بلند کیا ہاتھوں پہ اور کہنے لگے، اے فوج اشقیہ، اگر میں تمہاری نگاہ میں گناہگار ہوں، اگر میں تمہاری نگاہ میں قطاکار ہوں، تو میرے چھ مہینے کے علی اصغر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کی تو کوئی قطع نہیں ہے، ارے پانی دے دو پانی۔ دو دقیقے، چار دقیقے، تقریر ختم کر دوں گا۔ پانی، وجعلنا من الماء كل شيء هيا فلا يؤمنون،
ارے ہر شے کو پانی ہی سے تو خلق کیا ہے، اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ علی اصغر کو دکھا دیا، ایمان نہیں لاتے؟
چھ مہینے کے بچے کو دکھا دیا، چھ مہینے کے بچے کو دکھایا، مقاتل میں لکھا ہے لشکر منقلب ہو گیا، فوجے عمر سعد سے رونے کی آوازیں پہلے گھٹی گھٹی، پھر اتنی بلند ہونے لگی کہ لوگ اپنا چہرہ چھپا چھپا کے رو رہے تھے۔
عمر سعد نے کہا، ارے ہرملا، کس بات کا انتظار کرتا ہے تو؟ یہ چاہتا ہے کہ فوج پلٹ کے چلی جائے؟
حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے، ہرملا بہترین نشانہ باز، جس کے متعلق کہا ہے کہ ترکش سے اس تیر کو نکالا جس کو سہ شوبہ تیر کہا جاتا ہے، اس تیر سے جنگلی جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ چلے میں تیر کو جوڑا، کھینچا، تیر چلا، ہواؤں پہ چلتا ہوا، علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا، حسین کے بازو کو توڑتا ہوا، وہ تیر گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ کے رہ گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا، حسین نے کہا غضب ہو گیا، ارے غضب ہو گیا، سوکھے گلے سے خون کی چند بوندیں آئیں، ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف دیکھا، چاہا کے پھینک دے، آواز آئی، حسین قیامت تک کے لیے ابر رحمت نہیں برسے گا۔ حسین نے زمین کربلا کے حوالے کرنا چاہا، ارض کربلا کی آواز آئی، حسین قیامت تک کے لیے دانے اناج نہیں اگے گا،
کیا کرتا؟ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں،
چلو میں آئے ہوئے خون کو حسین ابن علی نے اپنے چہرے پہ مل لیا،
چہرے پہ ملا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار خون ناحق ہے میرا بچہ، ناقص سالے سے تو کم نہیں ہے نا، ایک مرتبہ حسین ابن علی خیمے کی طرف گئے, کچھ سوچا, پھر پلٹ کے واپس آئے, پھر گئے پھر واپس آئے, پھر گئے پھر واپس آئے. در خیمہ پہ کسی بی بی نے جا کے کہا, شہزادی آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں, ہاتھ میں کچھ اٹھائے ہوئے, ہاتھ میں حسین کچھ اٹھائے ہوئے ہیں. کیا عجیب سعی کی منزلیں ہیں یہ, کیا عجیب سعی کی منزلیں ہیں. ہائے, یہ حج باطنی ہے جو حسین ادا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ خیمے کے نزدیک آئے اور کہا, ارے وہاں بچے کی ماں رباب ہے.
کچھ دیر نہ گزری تھی کہ رباب آ کے کھڑی ہو گئی. مگر دیکھیے عجیب بات ہے, یہ عجیب بات ہے, دو تین دقیقے تقریر ختم ہو جائے گی.
نہ رباب نے بچہ دیتے ہوئے آنکھوں کو اٹھا کے دیکھا ہے, نہ رباب نے اب اس منزل پہ اٹھا کے آقا کے چہرے کو دیکھا ہے, آنکھیں جھکی ہوئی ہیں. باپ نے بچے کے کہا, رباب اپنا دامن تو پھیلا دے. رباب نے اپنے دامن کو پھیلایا, کہا, رباب بچے کو پانی پلانے لے گئے تھے, پانی نہیں تیر ملا بچے, یہ تیری امانت ہے رباب. ایک مرتبہ ماں کی گودی میں نہ, خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھا, خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. ارے اہل کربلا, تم نے سب کچھ اپنے سینے پہ لے لیا نا. ہائے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اب جو دیکھا تو دیکھا کہ رباب غور سے بچے کو دیکھتی ہے. ارے یہ وہ چہرہ تو نہیں ہے, یہ وہ انداز تو نہیں ہے, ایک تبسم ہے جو کھیل رہا ہے علی اصغر کے چہرے پہ. بے اختیار امام نے کہا, سر پہ چادر لے لے رباب, سر پہ چادر لے لے, گھبرانا نہیں, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ ہیں, خیمے کے پیچھے رباب کو لے کے چلے, رباب کو لے کے چلے. مقاتل میں لکھا ہے, نیام سے یہ ذوالفقار نکلی ہے, جہاد کے لیے نہیں نکلی ہے, ابھی ہے بچے کو دفن کرنے کے لیے. ذوالفقار سے قبر کو کھودا, ماں سے بچے کو لیا, ماں قبر کو دیکھ رہی ہے, بچہ دفن ہو گیا, باپ نے مٹی کو برابر کیا, کہا اطمینان ہو گیا رباب. رباب کیا کہتی, اطمینان تو تھا, صبح سے جو شہید ہوتا تھا وہ دفن تو نہیں ہوا تھا نا.
میرا بچہ دفن ہو گیا, میرا بچہ دفن ہو گیا,
رباب کا بچہ دفن ہو گیا, رباب کا بچہ دفن ہو گیا. مگر وہ ماں کیا کرے, وہ ماں کیا کرے کہ گیارہویں محرم کو جب قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ لشکر کفار نے کہا, ارے سروں کی گنتی پوری نہیں ہوتی, ایک بچے کا سر نہیں ہے, ایک بچے کا سر نہیں ہے. نیزوں سے کربلا کی زمین کو ایک مرتبہ کھودا گیا, ایک چھوٹا لاشا نکلا, علی اصغر کے گلے کو کاٹا گیا, نوک نیزہ پہ بلند کیا. اب جو ماں نے مڑ کے دیکھا, علی اصغر آئے, علی